جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن کر رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے نماز خدا کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رکوع اور سجود یہ سب اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں، اور پھر اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا، قرآن پڑھتے ہیں تاکہ ہم پر یہ بات واضح رہے ہمیشہ کہ ہدایت اب قیامت تک کسی کتاب سے ملے گی۔ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ اگر جاگتے ہوئے تہجد کا وقت ہو جائے تو کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، اگر کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا تو اس کے بعد پڑھ لے۔ باجماعت نماز کے دوران میں صف کا مکمل ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ صف کا مکمل ہونا نظم و ضبط کا تقاضا ہے۔ اگر آپ آدھی صف یہاں چھوڑ دیں گے، آدھی وہاں چھوڑ دیں گے، تو ایک بالکل بے نظم قسم کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن یہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ایک میدان ہے، اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ ادھر بھی کوئی ایک کلومیٹر ہے، ادھر بھی ایک کلومیٹر ہے، تو سب وہاں تک پہنچنی چاہیے؟ نہیں، جتنا آپ متعین کر لیں کہ صفیں کہاں تک ہونی چاہیے ان کو پورا کر لیں، بس اتنا کافی۔ باجماعت نماز کے دوران میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت آہستہ آواز میں کر رہے ہوں تو میں سورہ فاتحہ کی تلاوت خود بھی کرتا ہوں۔ اگر میں نے مکمل سورہ نہیں پڑھی اور امام صاحب نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ امام کی پیروی کریں اور اللہ اکبر اس نے کہا ہے تو بس رکوع میں چلے جائیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی اتنی آپ نے پڑھ لی، پڑھنا ضرور چاہیے۔ سفر میں جمعے کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جی چھوڑ سکتے ہیں، بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ نماز میں سلام پھیرنا اور جلسے میں شہادت کی انگلی اٹھانے کا پس منظر کیا ہے؟ نماز کے اعمال جو پیغمبروں نے مقرر کیے ہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ہے، ان میں نماز ختم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ جب اللہ کے حضور میں گئے ہیں تو آخر کسی جگہ سے شروع کریں گے تو شروع کرنے کی علامت جو ہے وہ یہ ہے، آپ رفع یدین کرتے ہیں، اور ختم کرنے کی علامت یہ ہے کہ آپ نکل آتے ہیں نماز سے۔ تو یہ بڑی خوبصورت تمثیل کا طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا اس معاملے میں۔ اور شہادت کی جو انگلی آپ اٹھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ توحید کی گواہی دینے کے لیے اٹھاتے ہیں، کہ حضور نے اسی طریقے سے اٹھائی ہے، اور یہ بالکل ایک سنت ہے جو بالاجماع مسلمانوں کو منتقل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو کیا اس میں بھی سورہ فاتحہ اور باقی آیات ایسے ہی پڑھی جاتی تھی جیسے بعد میں مسلمان پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا واضح کر دیجیے۔ نماز اصلاً رکوع، سجود، قعدے، قیام کا نام ہے۔ جو اس میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار ہیں جیسے سورہ فاتحہ یا قرآن ہے، تو جو ان کے ہاں اللہ کی کتاب تھی وہ پڑھی جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے نماز پر جب لکھا ہے تو آپ میرا وہ مضمون پڑھ لیجئے، اس میں میں نے یہود کے ہاں کیا دعا پڑھی جاتی تھی نماز میں وہ بھی لکھ دی ہے، اور نصارہ کے ہاں کیا دعا پڑھی جاتی تھی وہ بھی لکھ دی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو پھر فاتحہ آ گئی اس کی جگہ پہ، باقی نماز ایسی کی ایسی۔ حدیث میں ہے کہ جو اذان سن کر بھی مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے اس کی نماز نہیں ہوئی، کیا یہ حدیث جماعت کو واجب نہیں کرتی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایت اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں نماز با جماعت کے بارے میں ایک تو اصولی چیز ہے جو بالکل ایک سنت کے طور پر ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت فضیلت کی چیز ہے، نماز کے ہونے نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز انفرادی طور پر بھی ہو جاتی ہے، اگر آپ چند لوگ مل کے جماعت کریں تب بھی ہو جاتی ہے، مسجد میں جا کر پڑھیں تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں مسجد میں حاضر نہ ہونا نفاق کی علامت قرار پا گیا۔ ایک موقع وہ ہے کہ جس میں اللہ کا پیغمبر خود دنیا میں موجود تھا اور حضور امامت مسجد میں کراتے تھے، ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس میں کسی شخص کے لیے گھر میں بیٹھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا جس میں منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا، اس موقع پر بہت سے اقدامات کیے گئے، جس طرح کا ایک اقدام غزوہ تبوک کے موقع پر سامنے آیا، تو ایسا ہی ایک معاملہ نماز کے بارے میں بھی کیا گیا کہ اگر اس طرح کے لوگ نہیں آتے تو پھر ان کو منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص موقع کی چیزیں ہیں، عمومی حالات میں یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ آپ نماز با جماعت پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ سنت موقعہ اور غیر موقعہ کا جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد نفلی رکعتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ان کی پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے بیان کے بعد بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں لوگ نوافل پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھے، اسی وجہ سے ان کو لوگ سنت یا موقعہ یا غیر موقعہ نہیں کہتے، وہ نفل جو حضور نے پڑھے اور ان کی تاکید کی یا لوگوں کو ترغیب دی یا اکثر پڑھے یا بالعموم پڑھے وہ موقعہ کہلاتے ہیں، اور جو آپ نے کبھی کبھار پڑھے یا کسی موقع پر کسی کو بتا دیے وہ غیر موقعہ کہلاتے ہیں، اور جو نہ کبھی آپ نے پڑھے نہ کبھی ان کا ذکر کیا نہ لوگوں کو کبھی بتائے وہ ہمارے یہاں نفل کہلاتے ہیں. جلسے میں شہادت کی انگلی اٹھانے کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اس میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور یہ بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ کے حضور میں ہم گئے تھے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے تھی نا، تو جب ہم اللہ کے حضور سے واپس آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو اپنے دائیں بائیں اللہ کی مخلوق کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا. اور یہ شہادت کی انگلی اصل میں توحید کی علامت کے طور پر اٹھائی جاتی ہے. ساری نماز اور اس طرح حج یہ اصل میں علامتیں ہیں، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا، تو اس میں اسی طرح کی علامتیں اختیار کی جاتی ہیں. یہ علامتی اظہار بڑا اہم ہوتا ہے، اور عبادات میں اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ عبادات کچھ چیزوں کی یاد کو ذہن میں قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ملک کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، آپ ترانہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں آپ کے جذبات کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے آپ کی تعظیم کا، آپ کے جذبات کا. تو نماز میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے. حرمین میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یوں نہیں ہے، یہ بات یوں ہے کہ چونکہ زوال کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ آفتاب کی پوجا کرنے والے اس موقع کے اوپر عبادت کرتے تھے، تو حرم میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن حرم میں جہاں جو توحید کا مرکز ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس میں بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سارے علماء کا یہ موقف نہیں ہے. بعض اہل علم وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان اوقات کا لحاظ کرنا چاہیے. جماعت کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ صفیں توڑ کر وضو کرنے جائے. اگر وضو کے دوران میں ایک دو رکعت نکل جائے تو مقتدی انہیں کس طرح پوری کرے؟ وہ جہاں آ کے دوبارہ شامل ہوگا، جتنی مل جائے گی ٹھیک ہے، باقی پوری کر لے. اگر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کر رہے ہوں اور مغرب کی نماز کی نیت کر کے عشاء کی نماز ادا کر دی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ عشاء کی نماز ادا کر دی جائے گا مطلب یہ نا کہ آپ نے چار رکعتیں پڑھ ڈالی ہیں، تو زیادہ پڑھ لی آپ نے، چنانچہ آپ دو سجدہ صاف کیجئے اور سلام پھیر دیجئے، بس مغرب ہو گئی، اس کے بعد عشاء پڑھ لی. غلطی ہو گئی ہے نا، ایک آپ نے نیت تو کی یہی تھی لیکن رکعتیں زیادہ پڑھ دی، جو میں سمجھا ہوں غالباً یہی ہوا ہوگا، تو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ صاف کر لیجیے. نماز میں تشہد کے بعد پڑھے جانے والے درود ابراہیمی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا ہے جو ہم حضور کے لیے کرتے ہیں، چونکہ نماز میں ہمیں بہت سی دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ جو دعا چاہے کریں. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خاموش رہے، ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، جب بار بار پوچھا تو پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے اس طرح دعا کر لیں. بس یہ کوئی نماز کا لازمی حصہ نہیں، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، تشہد بھی نماز کا لازمی حصہ نہیں. نماز کے لازمی اذکار سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، اور اللہ اکبر قبض و رفع پر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. باقی آپ کو اجازت ہے، آپ اس میں جو دعا چاہے کر سکتے ہیں. تو حضور سے بعض موقعوں کے اوپر بعض لوگوں نے رہنمائی چاہی تو آپ نے یہ دعائیں سکھا دی. قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی آپ پر رحمت اور سلام بھیجو بہت زیادہ. میرا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے ذریعے ہم رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، لیکن سلام کے الفاظ کیا ہوں گے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں؟ یہ جو ہمارے ہاں تحیات ہے اس میں ہے نا کہ السلام علیک ایہا النبی، تو انہی الفاظ کو آپ عام زندگی میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سلام حضور بھیجنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں سب مسلمانوں کے لیے، یعنی اس میں حضور پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، سب اہل ایمان پر بھی سلام بھیجا گیا ہے. یہ سلامتی کی دعائیں ہیں. اصل میں درود سلام یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیزیں ہیں، سلام سلامتی کی دعا ہے، درود رحمت بھیجنے کی دعا ہے، یہ دعائیں ہیں. ان کو اردو اور فارسی میں جب اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں تو الگ بات لگتی ہے. ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ آپ کی خیرخواہی کا تقاضا ہے. ماں کے لیے دعا کیجئے، باپ کے لیے دعا کیجئے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی ہے. یہ رحمت کی دعا ہے جو آپ اللہ کے حضور میں درخواست کرتے ہیں. تو دعائیں ہیں اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ نماز ادا کرتے تھے, اور آپ نے ایک صحابی کا واقعہ بھی بیان کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ادا کی جاتی تھی اور یہی پانچوں نمازیں ادا کی جاتی تھیں, تو وہ کون سی نمازیں ہیں جو رسول پاک کی معراج کے موقع پر مسلمانوں پر فرض کی گئیں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر پانچ نمازیں رسول پاک کے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھیں. نیز اس کی وضاحت بھی فرما دے کہ اصل میں یہ کون سی نمازیں تھیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار واپس اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے رہے اور پانچ نمازیں کم ہوتی گئیں اور آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں. میں اس معراج کی روایت پر تو اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن ایک اصولی بات آپ سے عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ دین کے جتنے کام بھی کر رہے تھے اس سے پہلے, روزے رکھ رہے تھے, حج کر رہے تھے, زکوٰۃ دے رہے تھے, حج کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اسی طرح جاری تھا. ان سب چیزوں کو قرآن نے فرض کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ 2,500 سال میں اگر ان کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو دور کر لو, یہ تم پر فرض ہے. اس کو سمجھنا تو روزے کی آیت پڑھیے, اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم. لوگوں, تم پر بھی اسی طرح روزہ آج فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض تھا. تو نماز کے پہلے ہونے سے اس کے مسلمانوں پر فرض ہونے کی نفی نہیں ہوتی, اور مسلمانوں پر فرض اگر 2 تاریخ کو ہوئی ہے یا 4 کو ہوئی ہے تو اس کے پہلے وجود کی بھی نفی نہیں ہو جاتی. اس سے فرض ہونے کا مطلب ہے کہ اب مسلمانوں پر واضح کر دیا جائے کہ تم لوگ بھی ایک نئی امت کی حیثیت سے اس کا اہتمام کرو. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نا کہ روزہ پہلے بھی ایسے ہی فرض تھا, اللہ نے واضح کر دیا, پہلوں پر بھی ایسے ہی فرض تھا. تو بتایا گیا کہ اب تم ایک نئی امت بنے ہو, تم پر بھی فرض ہے. تو ایسے ہی نماز ہمیشہ سے فرض چلی آ رہی تھی. حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے, حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. ان کی نمازوں کا ذکر موجود ہے تفصیلی طور پر, اور پانچ ہی نمازیں پڑھتے تھے. یہود اب بھی پانچ ہی نمازوں کے قائل ہیں. انہوں نے بھی ہمارے اہل تشیع کی طرح 2 نمازوں کو جمع کر کے ان کو 3 بنا لیا ہوا ہے, لیکن وہ پانچ ہی نمازوں کے قائل. اور میں نے اس کی ساری تفصیلات اپنی تحریر قانون عبادات میں جمع کر دی ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تمام اس میں جو حوالے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں بھی نماز ایسے ہی موجود تھی, اور یہود کے ہاں بھی موجود تھی, نصارہ کے ہاں بھی موجود تھی. مسلمانوں کو ظاہر ہے قرآن اترا تو اس نے کہا کہ اب تم پر بھی یہ فرض, تم پر بھی فرض ہے. تم ایک نئی امت بنے ہو, تم پر بھی فرض ہے. روزہ لوگ رکھ رہے تھے, قرآن نے کہا تم پر بھی فرض ہے. حج لوگ کر رہے تھے, قرآن نے کہا تم پر بھی فرض ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. میں حدیث معراج پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, پھر اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں. نماز میں رفع یدین لازمی ہے. ایک رفع یدین تو وہ ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے, وہ لازمی ہے, نماز کے لازمی اعمال میں سے ہے. آپ شروع کرتے ہیں نماز اس طرح ہاتھ اٹھا کر. اس کے بعد باقی موقعوں پر آپ چاہیں تو کر لیں, چاہیں تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے. کیا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے پانچوں نمازیں اکٹھی ادا کر سکتا ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے گی نا, یہی ہوگا. تو جب اگر چھوٹ گئی ہے خدا نخواستہ, تو پھر آپ پانچوں نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ طے کر لیں کہ پانچوں نمازیں اب اکٹھی پڑھنی کرنی ہیں, اس کی گنجائش نہیں. 3 کی بھی نہیں. 5 نمازیں 5 اوقات میں پڑھی جائیں گی. کسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو پھر پڑھ لیجئے. پھر آپ 2 چھوٹ گئی ہیں تو 2 اکٹھی پڑھ لیجئے, 4 چھوٹ گئی ہیں 4 اکٹھی پڑھ لیجئے, 5ویں چھوٹ گئی ہیں تو 5ویں اکٹھی پڑھ لیجئے.
نماز کے بعد مشترکہ دعا کے بارے میں حضور کا کیا عمل تھا؟ جیسے ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتے ہیں, یہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. ایسے نہیں کیا جاتا تھا. لوگ اپنے اپنے طریقے پہ دعا کر لیتے تھے, جس نے جانا ہے چلا جائے گا. اصل میں نماز کے اندر دعا کی جگہ رکھی گئی ہے. یہ جو آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دعائیں کی جاتی ہیں, یہ دعا ہی کی جگہ ہے. تو نماز کے بعد جیسے ہمارے ہاں معمولاً لوگ دعا کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں, یہ طریقہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. البتہ اگر کسی نے مقتدیوں میں سے کہہ دیا کہ حضور فلاں مسئلہ ہے دعا کیجئے, تو آپ دعا کر دیتے تھے. اور ایسے ہی کبھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی جس میں حضور خود پسند فرماتے کہ سب لوگوں کو دعا میں شریک کیا جائے, تو کر لیتے تھے. لیکن عام طریقہ یہی تھا کہ نماز پڑھیے اور گھر جائیے. نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے بارے میں بھی احکام بتا دیں. یہ ایک بڑا پاکیزہ ذکر ہے, حضور نے بھی اس کی تحسین فرمائی ہے، اگر آپ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نعمت آپ کو حاصل ہوگی، اس کو سمجھ کر کیجئے، یہ بہت پاکیزہ ذکر ہے، یعنی اس میں اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اگر یہ صحیح شعور کے ساتھ ہو تو اس ہمارے ایمان کا بہترین اظہار ہے اور اللہ سے تعلق کا بھی اظہار ہے۔ باقی جو یہ تعداد ہے یہ اصل میں صرف ارتکاز توجہ کے لیے ہو جائے، یعنی آدمی کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے۔ نماز میں شلوار کو اوپر کرنا لازمی ہے، مہذب طریقے کا لباس پہنیے، عام حالات میں بھی آدمی کو اچھے طریقے سے پتلون شلوار پہننی چاہیے، اگر وہ گھسٹ رہی ہے اور سارا گند اور غلاظت ساتھ اٹھا رہی ہے تو یہ ایک بری چیز ہے۔ باقی یہ کہ نماز کا اس سے کیا خاص تعلق ہے، مہذب اچھا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے آپ۔ روایت ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 نمازوں کا حکم بارگاہ خداوندی سے ہوا، جب آپ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے اشارے پر آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کی امت 40 نمازوں کی متحمل نہیں ہو سکے گی، اس طرح آپ کی بار بار گزارش پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جو اہل علم معراج کو ایک رویا مانتے ہیں، یعنی یہ ایک گویا تمثیلی واقعہ ہے جو اسی دنیا میں پیش آیا، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ان کے نزدیک اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواب کے یا تمثیل کے یا رویا کے معاملات ہوتے ہیں ان میں چیزیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے بتائی جاتی ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے اس کی یہ تاویل کریں گے کہ اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاً تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ 50 وقت بھی اگر کی جائے تو یہی مطلوب ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس کو 5 اوقات میں تبدیل کر دیا۔ باقی جو لوگ اس کو ایک حقیقت اور واقعہ مانتے ہیں ان سے پوچھئے، میں تو چونکہ ایسا مانتا نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا۔
کیا عصر نماز قضا مغرب کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مغرب کی نماز تک آپ نے نہیں پڑھی اور نماز کا وقت آ گیا تو پھر پہلے مغرب پڑھ لیجئے، بعد میں پھر عشاء پڑھ لیجئے عصر۔ سورہ معون کے حوالے سے صلات کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ صلات کیا ہے؟ صلات وہی ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہم کو دی، اللہ کی پرستش ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کا کہنا اصل میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہی صلات ہے، کبھی غور کیجئے یہ کیا چیز ہے، یعنی بندہ اپنی بندگی کے صحیح شعور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ساری انا اپنا سارا تکبر بھول کر ایک پروردگار کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، معمولی بات، اور یہ 5 وقت جھکاتا ہے اور پھر اس کے بعد متنبہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب آواز پڑے گی چلا جائے گا، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، بڑی غیر معمولی بات ہے، یہی نماز وہاں زیر بحث ہے۔ اور قریش نے چونکہ اس نماز کو حقیقت ضائع کر دی تھی تو توجہ دلائی۔ دو ہی چیزیں ہیں دین کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نماز، بندوں کے حوالے سے انفاق۔ آپ کو جو خدا نے دیا ہے بے دریغ خرچ کیجئے۔ اس میں سے حضور نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کسی موقع پر کہا غالباً ام المومنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا کہ فلاں چیز تھی تو اتنی وہ ہم نے خدا کی راہ میں دے دی، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا وہی تو باقی رہ گئی، وہی باقی رہ گئی۔
نماز کے اوقات جس صورت میں بیان ہوئے اس کا نام بتا دیں، جن آیات میں ذکر ہے ان کے بارے میں بتا دیں۔ نماز کے بارے میں حال ہی میں میری ایک تفصیلی تحریر ہمارے رسالے اشراق میں چھپی ہے، اس میں نماز کے اوقات کے زیر عنوان جو قسط ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اس میں یہ بھی میں نے بتا دیا کہ نماز کے اوقات کیسے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں ذکر ہی ہوا ہے، یہ لفظ آپ نے ٹھیک استعمال کیا ہے۔ نماز کے اوقات تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ سے مقرر کر رکھے ہیں، یہی تھے ہمیشہ سے، حضرت موسیٰ کے بھی یہی تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی یہی تھے۔
اگر کسی کمرے میں کوئی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی ہو تو اس کمرے میں نماز ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ دوسرے، اگر سجدے کی جگہ تصویر سے ہٹ کر ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ کوشش کیجئے کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کا باعث بنے، تصویر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے مردوں کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کو کتنا اہم قرار دیا، کیونکہ جب میں اپنے شوہر کو نماز مسجد میں ادا کرنے کو کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، لہذا گھر میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہر شخص ایسے ہی سوچے تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجد میں نماز بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور آپ کو بھی اتنی بات کہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر آپ کے اس اصرار کے نتیجے میں گھر میں بھی پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو دعا کرتی رہیے اللہ تعالیٰ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔
امام نماز پڑھاتے وقت اعلان کرتے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا جائے، ٹخنوں سے شلوار اونچی کر لی جائے، کیا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ شلوار اونچی کرنی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر صفے برابر کر لینی چاہیے؟ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنا یا ازار اونچی رکھنا، اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں، ان کا ایک مطلب وہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن سب روایتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک متکبرانہ لباس ہے، جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوباش قسم کے لوگ دیہاتوں میں بھی اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں کہ پیچھے سے چادر لٹکی ہوئی ہے اور لڑ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو حضور نے منع قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ یہ دوسرے پہلو کو جانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی شلواروں کے بارے میں اتنی سختی نہیں کرتے۔ نماز کو قائم کرنے اور اس کو ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ اکثر علماء قائم کرنے کو باجماعت پڑھنے کے معنی میں لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عربی زبان ہے، اردو نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کا اہتمام کرنا، یعنی نماز کو اللہ کے دین کا ایک بڑا حکم سمجھ کر پورے اہتمام سے ادا کرنا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ کوئی اردو والا قائم کرنا نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ جمعے کی فرض نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف دو رکعتیں سنت موقع کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے چار رکعتیں اور پھر دو رکعتیں سنت موقع کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف دو سنت پڑھی جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر چار رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار رکعتیں ظہر کے چار فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے، یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر چار رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو برائے کرم یہ بھی بتائیے کہ چار رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں، گویا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے، یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن دو رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے، تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیت المسجد کی دو رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور دو رکعتیں پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ جمعے کے بعد آپ کبھی دو رکعت پڑھتے تھے، کبھی چار رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی دو کبھی چار، دو اور چار، چار اور دو نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی دو کبھی چار، یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی دو پڑھتے تھے کبھی چار پڑھتے تھے، تو ہم چار بھی پڑھ لیتے ہیں دو بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے چھ بنا دی۔ نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمان آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر ہی کر لیں، پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اطمینان تھا کہ اس وقت پانی نہیں ہے، تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اب پانی موجود ہو گیا، تو احتیاطاً نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو خام خام مشقت میں ڈالا جاتا ہے، آپ جمعہ پڑھ لیجئے، بس آپ ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے، یہ کام حکمرانوں کا ہے، جب اللہ ان کو توفیق دے گا وہ مسجد میں آ جائیں گے تو پھر جمعہ پڑھا دیں گے آگے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جائیں اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھ لیں تو کیا یہ نماز مکروہ ہوگی؟ نماز قضا ہو گئی، ظاہر ہے کہ آدھی رات تک ہی نماز عشاء کا وقت ہے، باقی اگر آپ اس طرح سو گئے ہیں کہ بعض اوقات آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے اور لیٹا ہے تو اچانک نیند آ گئی، اس میں البتہ آپ کی جب آنکھ کھلے تو وہی نماز کا وقت۔ کوئی شخص لوگوں سے تو اچھا رویہ رکھے، جھوٹ چگلی سے بچے، لیکن نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں جو نماز پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایک وہ اچھا کام کر رہا ہے اور ایک بہت برا کام کر رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ان جرائم سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے مقابلے میں آدمی کو سرکش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کیا چیز ہے؟ خدا کے حضور میں حاضری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا اچھے اور برے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں لوگوں کے ہاں بڑا انفاق کرتا ہوں، میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بڑی ان کی خدمت کرتا ہوں، ماں باپ کو روز گالیاں دیتا ہوں، اور ان لوگوں سے تو اچھا ہی ہوں جو ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ تو خدا کا ایک حق ہے، وہ بھی آدمی کو ادا کرنا چاہیے، بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ تو اس میں تفریق کر کے ایک دوسرے پر برتری جتانے کی کیا وجہ ہے؟ آدمی کو بڑے ہمبل جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے
میں ایک عاجز بندہ ہوں، مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں اس کے سامنے بھی سر جھکاؤں گا اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گا. وسطی نماز کون سی ہے؟ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ تو عصر کی نماز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عصر کی نماز ہی ایسی صورت پیدا کر دیتی تھی جنگ کے موقع پر بالخصوص، کہ جس کے ضائع ہونے کا بڑا امکان ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر وہ نماز جو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ ایسے موقع پر آ جائے کہ جس میں آدمی بہت مشغول ہو اور نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے، تو خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ اس نماز کو ضائع ہونے سے بچاؤ. اگر نماز پڑھتے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے بچے کو تنبیہ کرنی ہو یا کسی غلط حرکت پر، تو کیا اونچی آواز میں نماز پڑھ کر متنبہ کر سکتے ہیں؟ اس سے نماز تو مکروہ نہیں ہو جاتی. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جس میں فوراً روکنا ضروری ہے، تو آپ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خطرناک صورتحال ہے تو آپ نماز فوراً توڑ دیجئے اور بچے کو پہلے متنبہ کر لیجئے، اس کے بعد نماز پوری کر لیجئے. نماز عشاء میں تین وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. اگر آپ کو آتی ہے پڑھ لیجئے، اچھی بات ہے. نہیں آتی نہ پڑھیے، اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. یہ ایک دعا ہے، آپ کریں گے تو بہت اچھی دعا ہے، نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے.